الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم قابل احترام بزرگو بہت دنوں سے یہ بات ذہن میں آ رہی تھی کہ کسی موقع پر حج کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ ترغیبی بات عرض کر دیں. موسم بڑا ہی مقبول موسم ہے، زمانہ قبولیت کا ہے. عام طور پر جب سورہ حج پڑھا جاتا ہے تو اس وقت اس عنوان کے تحت کچھ نہ کچھ عرض کر دیا جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ کچھ ذہن سے بات رہ گئی تھی. ایک دو چار دن باقی ہیں، سوچا اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں. ویسے رمضان المبارک کے مہینے میں اور آنے والے مہینوں میں بھی ایک بہت بڑا جوڑ ہے. رمضان کے بعد جو مہینے آتے ہیں، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، رمضان کے مہینے میں اور ان مہینوں میں ایک بہت بڑا ربط ہے. اسی ربط کے تعلق سے، اسی جوڑ کے تعلق سے میں نے اس مضمون کو چنا ہے. مختصر سے وقت میں چند باتیں عرض کروں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، حج کے جو معنی ہیں لغت میں، کسی عظمت والی چیز کی طرف ارادہ کرنا ہے. باعظمت چیز کی طرف ارادہ کرنے کا نام حج ہے. شریعت کی اصطلاح میں حج ان خاص طریقوں کا نام ہے، ان خاص اعمال کا نام ہے جو حاجی ایام حج میں کیا کرتا ہے، اور یہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک بہت بڑا فریضہ ہے جو ہر مسلمان پر، جو صاحب استطاعت ہے، زندگی میں ایک مرتبہ اللہ نے اس پر فرض فرمایا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے جو اسلام کے جتنے عملی ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایک ایک عملی رکن کا محور بتایا، انہیں اس کا مقصد بتایا. نماز کا مقصد بتایا، قومو للہ قانتین، اقیم الصلاۃ لذکری، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یہ ساری کی ساری آیتیں نماز کا محور بتا رہی ہیں، نماز کا مقصد بتا رہی ہیں. نماز کا مقصد دلوں کے اندر خشوع کی کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ کی بڑائی اور اس کا استحضار پیدا ہو جائے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، زندگی سے بے حیائی اور برے کام نکل جائیں، یہ نماز کا مقصد ہے. روزے کا مقصد، جیسے قرآن کی مشہور آیت ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تقوی کی صفت پیدا کرنا ہے. روزے کے ذریعے تقوی کا ملکہ پیدا کرنا ہے. ایک مہینہ مکمل صبح سے لے کر شام تک اللہ کے حکم سے پاکیزہ اور حلال چیزیں آدمی چھوڑتا ہے، اور چھوڑ کر اس بات کی مشق کرتا ہے کہ سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اور مکروہ کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. اس سے آدمی تقوی کے درجے پہ پہنچتا ہے. بات زکات کی، اس کا بھی مقصد بتایا، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. اس آیت کے اندر بتا رہے ہیں زکات کا مقصد مال کی صفائی، قلوب کی صفائی، اللہ کی محبت کی رضا کو حاصل کرنا. قلوب کی صفائی اس اعتبار سے کہ مال کماتے کماتے مال کی محبت، حرص، دنیا کی محبت، بخل، کنجوسی، یہ ساری کی ساری گندی عادتیں آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. زکات کے ذریعے سارے کے سارے گندی عادتوں کو پاک کرنا اور سخاوت کا مزاج پیدا کرنا، یہ زکات کا مقصد ہے. اب رہی بات چوتھی، حج ہے. حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کا مقصد، یہ سارے کے سارے مقاصد سمجھا رہے ہیں. حج کا مقصد اپنے آپ کو مٹا کر، اپنے آپ کو فنا کر کے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، یہ حج کا مقصد ہے. حج کا سب سے بڑا مقصد اپنے مالک اور خالق سے ایک والہانہ محبت کا اظہار ہے. جس طرح پروانے شمع پر گرتے ہیں، اسی طرح حاجی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو مٹا کر، اپنے آپ کو فنا کر کے، نہ اس کی کوئی خواہش، نہ اس کا کوئی ارادہ، نہ اس کو اندر کا ہوش، نہ اس کے باہر کا کوئی جوش، نہ اس کے نام پر لگے ہوئے القاب کی کوئی فکر، بس اللہ کے نام پر مر مٹتا چلا جاتا ہے اور اللہ کی محبت کا ایک ثبوت پیش کرتا ہے. دیکھ لے، حج کا ایک ایک رکن، حج کا ایک ایک واجب، حج کی ایک ایک سنتیں اللہ تعالی کی محبت پر مر مٹنے کا ثبوت پیش کر رہی ہیں. حج کے پورے ڈھانچے کو دیکھیں، جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سرایت کی ہوئی ہے، وہ اللہ کی بندی، حضرت حاجرہ علیہ السلام جس پریشانی اور جس والہانہ کیفیت کے ساتھ دوڑ لگائی، اللہ کو اس دوڑ پر اتنا پیار آیا کہ اس دوڑ کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا اور اس دوڑ کو اپنی محبوب عمل قرار دے دیا. دنیا کا بڑے سے بڑا دانشور آ جائے، وقت کے غزالی اور امام آ جائیں، وقت کے سرمایہ دار اور حاکم آ جائیں، انہیں بھی ایسے ہی چلنا پڑے گا جیسے وہاں پر حضرت حاجرہ چلی. اور جہاں حضرت حاجرہ پریشان ہو کر دوڑی، وہاں بھی وہی دوڑنے پڑیں گے، دوڑنے پڑیں گے وہاں بھی وہ. لیکن اب اگر یہ کوئی کہے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس وقت پر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حاجرہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے. حضرت حاجرہ اس مقام پہ جاتی جہاں حضرت اسماعیل پر نظر پڑتی، جا کر اپنے شیرخوار، اپنے دودھ پیتے بچے کو نظر ڈالتی کہ میرا بچہ محفوظ تو ہے یا کوئی جانور لے گیا. اس وقت یہ کام کر رہی تھی، لیکن اب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے سے بڑا شیخ، بڑے سے بڑا علامہ، حاکم ہو، سرمایہ دار ہو، سب سے کہیں گے اس کا یہی جواب ہے، یہ عمل اللہ کو محبوب پسند آ گیا، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے چن لیا ہے اور ہم اس کی اتباع کریں گے. محبت اسی کا نام ہے. طواف کے ساتھ چکر لگاتے ہیں، جس کے تین شوط، جس کے تین چکر، اٹھ کر سینہ تان کر اکڑ کر چلتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن میں کہہ دیا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر پٹک پٹک کر پیر مت چلو، یہ ادا ہمیں پسند نہیں ہے. انک لن تخرق الارض، تمہارے پیروں میں اتنی طاقت نہیں کہ زمین کو پھاڑ سکو. ولن تبلغ الجبال طولا، تمہاری گردنیں اتنی اونچی نہیں ہو سکتی، ہم نے اس سے بڑے بڑے پہاڑ بھی بنائے. ایسا مت کرو. لیکن یہاں حکم ہو رہا ہے سینہ تان کر اکڑ کر چلو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ عمرۃ القضاء میں تشریف لائے. جب عمرۃ القضاء میں مکے میں آئے مکے کے قریش سب کے سب پہاڑ پہ چلے گئے. مسلمان اس طرح آزادی کے ساتھ مکے میں آئیں اور طواف کریں ہمیں دیکھا نہیں جا سکتا. اور مسلمان مدینہ جا کر بالکل کمزور ہو گئے, انہیں چلنا تک نہیں آتا, کیسے طواف کریں گے. اب اللہ کا حکم آیا کہ تمہارے دشمن تمہیں ایسے تانا دے رہے ہیں, اب تم اکڑ کر چلو, سینہ تان کر چلو, اپنا زور دکھاؤ, ہمیں یہ پسند ہے. صحابہ اکرام اس عمل کو کیے, اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو سنت قرار دے دیا اور قیامت تک کے لیے اس کو بھی محفوظ کر دیا. کتنا آگے گئے, حج کا ایک ایک رکن, چاہے وہ سعی ہو, چاہے وہ وقوف عرفہ ہو, چاہے وہ وقوف مزدلفہ ہو, چاہے وقوف منا ہو, چاہے وہ رمی ہو, شیطان پر کنکری مارنا ہو, ایک ایک عمل اللہ سے محبت کا والہانہ اظہار ہو رہا ہے. اے اللہ میرے عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, میں تیرے حکم پر مر مٹنے کے لیے یہاں آیا ہوں. پورا تیرے حکم پر مر مٹنے کے لیے, چاہے کوئی سمجھ میں نہ آئے, شیطان نظر نہ آئے, تب بھی کنکریاں مار رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں, ایسا ثبوت کہ دنیا کے تمام مسلمان بہت بڑے فرق کے باوجود ایک ملت ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانیوں کے بعد اس ملت کی بنیاد رکھی, ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین. ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو, تمہارا نام ہم نے مسلمان رکھا. یہ جتنے مسلمان ہیں آپس کے فرق کے باوجود ایک ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. انہوں نے جو آواز لگائی وہ آواز قیامت تک چلے گی, اور دنیا کے کونے کونے سے مسلمان اللہ کے گھر کی طرف ایک محبت کی کیفیت کے ساتھ جمع ہوتے ہیں. چاہے وہ امریکہ کا مسلمان ہو, یورپ اور ایشیا کا مسلمان ہو, یا آسٹریلیا یا دنیا کے کسی بر اعظم کا مسلمان ہو, اللہ کی محبت میں ایسے جمع ہوتا ہے اپنے تمام قسم کے لباس کو اتار کر دو چادریں اپنے بدن پر ڈالا ہوا, محبت کا, بندگی کا, مساوات کا نمونہ پیش کرتے ہوئے زبان سے لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, حاضر ہوں یا رب, حاضر ہوں یا رب, لا شریک لک, آپ کا کوئی ساتھی نہیں, آپ کا کوئی ساتھی نہیں, آپ کا کوئی شریک نہیں, ساری تعریفیں آپ کے لیے, ساری نعمتیں آپ کے لیے, ساری بادشاہت آپ کے لیے, آپ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں یا رب کا نعرہ لگاتا ہے, یہ نعرے لگاتا ہے. یہ سب کیوں ہے؟ ایک محبت کا اظہار, ایک محبت کا اظہار ہو رہا ہے. یہ حج کا مقصد یہی ہے. حج کا مقصد کیا ہے؟ کہ اپنے اندر مر مٹنے کی کیفیت کو پیدا کرنا اللہ کے نام پر, اپنے محبوب کے اشارے پر اپنے کو فنا کر کے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا نام حج ہے. حج ایک عاشقانہ عبادت, ایک محبوبانہ عبادت, اس کا کوئی رکن, اس کا کوئی فرق عقل سے سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک دیوانگی چاہیے, ایک دیوانگی چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے. اور دراصل کیوں ہے حج؟ دراصل اہل علم میں لکھا ہے اللہ تعالی کی تجلیات اور اس کے انوارات کا مشاہدہ کرنے کا نام حج ہے. اللہ کی تجلیات اور اس کے انوارات کا مشاہدہ کرنے کا نام حج ہے. مشاہدہ کیسے ہوتا ہے؟ مشاہدہ مجاہدے کے بعد ہوتا ہے, بغیر مجاہدے کے مشاہدہ نہیں ہوتا. مشاہدہ سمجھتے ہیں آپ؟ مشاہدہ ایک تو ہے مشاہدہ دیکھنا, لیکن اللہ کی تجلیات کو محسوس کرنا یہ مشاہدہ ہے. یہ پہلے مجاہدہ ہوتا ہے, بعد میں مشاہدہ ہوتا ہے. اسی لیے پہلے رمضان لایا, بعد میں حج کے مہینے لائے. رمضان کے مہینے کے بعد حج کے جو تین مہینے بتائے ہیں, یہ اسی ترتیب کے ساتھ رمضان کے اعمال کے ذریعے, روزے اور تراوی اور تلاوت اور اعتکاف کے ذریعے ہمارے قلوب اور ہماری روحانیت کے اندر وہ استعداد پیدا کی, اور ان کا ایسا صفایا کیا کہ اب اس دل کے اندر، اس روح کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اللہ کی تجلیات کو محسوس کر سکے. اب اللہ اس بندے کو بلائیں گے، چلو تم نے تو اپنے رمضان کے مہینے میں اپنا مجاہدہ کیا، اپنے نفس کی تربیت کی، روزے اور تلاوت اور تراوی کے ذریعے اپنے نفس کو صاف کیا، اب ہم اپنے گھر کی زیارت کرا کر اپنے تجلیات کا اور اپنے انوارات کا تمہیں مشاہدہ کرائیں گے. حقیقت میں حج کا مزہ ایسا ہی آتا ہے، آدمی مجاہدے کے بعد جائے تو اللہ کا گھر کیا نظر آئے گا، اس کو تو خدا کی قسم اللہ کی تجلیات محسوس ہوں گے قلوب میں. دنیا کے ماحول سے نکل کر جائے، دنیا کے ماحول سے نکل کر آئے، یہ تو ایک تفریح ہے. رمضان کے بعد حج کے مہینوں کو لا رہے اسی ترتیب سے، رمضان کے اندر اعمال کرائے، اعمال سے محبت پیدا ہوتی ہے، روزے سے محبت، قرآن کی تلاوت سے محبت، اعتکاف سے محبت، تراویح سے محبت، یہ سارے کے سارے اعمال سے جب محبت دل میں پیدا ہو گئی، اللہ رب العزت اپنے گھر کی زیارت کرا کر اپنی محبت کا صلہ دے رہے ہیں، اس کو اپنی محبت کا صلہ دے رہے ہیں کہ میرے بندے نے اعمال کے ذریعے ہمیں خوش کیا، اب اس کو ہم اپنے گھر کی زیارت کرا کر اپنی محبت کا صلہ دے رہے ہیں، آؤ اپنے گھر کو. محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ سب کو بلائے دے، سب پہ فرض ہوتا، جتنے مسلمان ہیں سب پہ فرض، یہی تو محبت کا تقاضا تھا، کوئی نہ چھوٹتا مسلمان. لیکن اللہ اپنے بندوں کا لحاظ فرمائے، اللہ اپنے بندوں کا خیال فرمایا، اللہ اپنے بندوں کی آسانی اور ان کی سہولت کا لحاظ فرما کر اعلان کر دیا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ہم جانتے ہیں لیکن یہ اسی پر فرض ہے جو استطاعت اور قدرت اور شرائط کی شرائط جو پائے جاتے ہیں اسی پر ہمیں فرض کیا ہے، ورنہ تو محبت کا تقاضا تھا کہ سب کو بلاتے. لیکن اللہ تعالی ہم سب کا خیال فرمایا اور ہمارے میں اس طبقے کا خیال فرمایا جس کے اندر استطاعت اور قدرت نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ فرض کر دیا جائے اور کیا کرے. اسی لیے حدیث میں ترغیب دی اس گہس کی کہ اللہ اپنی محبت کا صلہ دے رہے ہیں، کتنی زبردست ترغیب. باوجود استطاعت کے، باوجود شرائط کے پائے جانے کے، اللہ کے گھر کی زیارت نہ کرنا کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے. اسی لیے حدیث میں ترغیب دی، من حج للہ، جو حج اللہ کے لیے ہو، مطلب یہ ہے کہ دوسرے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی ہوتا ہے، سیر و تفریح کے لیے بھی ہوتا ہے، تجارت کے لیے بھی ہوتا ہے، نام و نمود کے لیے بھی ہوتا ہے. من حج للہ، جو حج اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور کن صفات والا حج، فلم یرفث ولم یفسق، جس میں نہ کوئی فحش بات ہو نہ کوئی اللہ کی نافرمانی ہو، کیا ملے گا؟ رجع کیوم ولدته امه، حاجی حج سے ایسے آتا ہے گویا حضرت جیسے کہ ماں کے پیٹ سے تشریف لائیں، ماں کے پیٹ سے جو بچہ آتا ہے معصوم اور بے گناہ ہوتا ہے، اللہ حاجی کو وہ مقام دے رہے ہیں. اس لیے کہ مجاہدے کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ، گھر کی، گھر والوں کی، کاروبار کی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے گھر کو گیا، اور اللہ کے گھر جا کر ان مقدس مقامات میں کھڑے ہو کر، رو کر، لپک کر، پردے سے لٹک کر، کبھی دیواروں سے چمٹ کر، کبھی ان مقامات مقدسہ میں اللہ سے کھڑا ہو کر اپنی مغفرت کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگا ہو اور اللہ اس پر گناہوں کا بوجھ رکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تو ایسی مغفرت ہوتی ہے، اللہ اکبر. خود ترغیب کی روایت ہے 400 آدمیوں کی مغفرت کو لے کر آتا ہے، ایک حاجی جس کا حج قبول ہو جائے 400 آدمیوں کی مغفرت کو لے کر آتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاجی حج سے واپس آئے جاؤ اسے سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اپنی مغفرت کی دعائیں کرو، قبل اس کے گھر میں چلا جائے، جس کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرے گا اللہ اس کی مغفرت کریں گے. اور آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے حاجی کی دعا مغفرت 20 ربیع الاول تک رہتی ہے. کتنا پاک صاف, خود کی بھی مغفرت اور جس کے لیے مانگ رہا ہے اس کی بھی مغفرت, خود کی بھی مغفرت اور نہ کرنے پر باوجود استطاعت کے, باوجود حیثیت کے, شرائط کے پائے جانے کے بعد حج کا نہ کرنا, اتنی زبردست وعید آئی ہے, اتنی زبردست وعید آئی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اللہ اکبر. اس میں فرمایا تاخیر نہیں کرنی چاہیے اس عمل میں, کسی پر فرض ہو جائے, کسی کے شرائط پائے جائے وہ تاخیر ہی نہ کرے. زندگی کا کیا بھروسہ, کس نے کل دیکھا ہے, زبان سے کہتے کہ آئندہ سال ارادہ ہے, کیا بھروسہ ہے زندگی کا جس پہ فرض ہو چکا, جس پہ شرائط آ چکے, وہ آسانی سے کہتے کہ آئندہ سال کریں گے. حدیث میں صاف کہہ دیا من اراد الحج فلیتعجل, جو حج کا ارادہ کرے اس کو جلدی کر دے, تاخیر نہ کرے. دنیاوی اغراض کی وجہ سے, دنیاوی مصروفیتوں کی وجہ سے اور دنیا کے کام و کاج کی وجہ سے یا اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے جو حج کو تاخیر کرتا ہے اور دنیا سے اس فرض سے محروم ہو کر جاتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے خاتمے کی تنبیہ فرمائی. فرمایا چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے, میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا. کتنی خطرناک بات, اپنی سستی, اپنی کاہلی کی بنیاد پر, ٹال مٹول کی بنیاد پر. اس لیے کہ آدمی جتنا ٹالے گا دنیا کی مصروفیت اتنی بڑھے گی, دنیا کے کاروبار اتنے ہی بڑھیں گے, آج جتنے ہیں وہ اس سے بڑے کل ہوں گے. یہود و نصارہ سے مشابہت ہو رہی ہے اور اس کے خاتمے کی برائی, برے خاتمے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ برا خاتمہ لے کے دنیا سے جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے دوستو یہ مبارک موقع ہے, یہ آج کی رات, یہ مبارک راتیں خصوصاً ہر ایک ارادہ کرے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے, اللہ کے گھر کا دیدار کریں گے, اللہ کے گھر کا حج کریں گے. خصوصاً وہ حضرات اور وہ خواتین جن پہ حج فرض ہو چکا ہے اور اب تک وہ اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کر سکے, خصوصاً وہ اپنے اس سال کا ارادہ کرنا ہے. شیطان بھی بڑا خطرناک دشمن ہے, اس لیے کہ وہ ہمارے اس ارادے کا مقابلہ کرتا ہے ہمیشہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کی جو یہ آیت ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, یہ چاروں طرف سے جو شیطان بہکاتا ہے یہ حج کے متعلق ہے. جب بندہ حج کا ارادہ کرتا ہے چاروں طرف سے کوشش کر کے اس کو بٹھانے کی کوشش کرتا ہے, معلوم ہے اس کو عرفات میں جائے گا مغفرت لے کے آئے گا. سب سے زیادہ ذلیل شیطان عرفات کے دن ہوتا ہے, روتا ہے, مٹی اٹھا کے اپنے اوپر ڈال لیتا ہے, پہنچنے ہی نہیں دیتا, فوراً دل میں بات ڈالتا ہے بولے تیرے $4,000 چلے جائیں گے, کنگال ہو جائے گا, فقیر ہو جائے گا. اللہ اکبر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ حاجی کو کبھی فقیر نہیں بنائے گا, اس سے بڑا کیا آئینہ ہونا چاہیے, اللہ حاجی کو کبھی فقیر نہیں بنائے گا. اور ایک روایت میں فرمایا حج کے راستے میں خرچ کرنا جیسا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر ہے. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا 1,00,000 ہے اور حج کے راستے میں خرچ کرنا 1,00,000 ہے, 1,00,000. اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے حضرات ایسے ہیں جن کے پاس رقم نہیں, جن کے پاس رقم نہیں ہے, حج کا تذکرہ سنتے ہیں یا حج کے قافلے بن کر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں یا ایام حج جب آتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے روتے ہیں, کڑتے ہیں, اپنی مصیبتوں اور اپنی کمی کو دیکھ کر افسوس کرتے ہیں اور اندر سے آہ نکلتی ہے ہائے ہمارے پاس بھی دولت ہوتی, ہم بھی اللہ کے گھر کی زیارت کرتے, ہم بھی اس کے گھر کا دیدار کرتے. او دوستو خدا کی قسم ایک بات کان کھول کر سن لیں, اس سفر کی بنیاد مال و دولت نہیں ہے, اس سفر کی بنیاد اور اس حج کی بنیاد نہ اسباب ہیں نہ مال و دولت ہیں. اگر اسباب بنیاد ہوتے مال و دولت بنیاد ہوتے بڑے بڑے بادشاہ، ملک و مال والے، دولت والے، اقتدار والے، انہیں حج کیوں نصیب نہیں ہوا؟ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر پڑھے، 800 سال مغلیہ سلطنت نے حکومت کی، ایک کو بھی حج نصیب نہیں ہوا، ایک کو بھی حج نصیب نہیں ہوا۔ اقتدار پر تھے، بادشاہ بن کے دنیا سے گئے، اللہ کے گھر کی زیارت انہیں نہیں ہو سکی۔ اس سفر کی بنیاد مال نہیں ہے، اس سفر کی بنیاد پیسہ نہیں ہے، اس سفر کی بنیاد دل کی سچائی، طلب، تڑپ، لگن ہے۔ جب یہاں سے طلب اور بے چینی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا گھر اسے کھینچتا ہے اور اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے، اللہ اس کے لیے حالات بناتا ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ نے لکھا ہے، ایک چوٹی دل میں طلب پیدا کی، اس کے دل کی بے چینی، اس کے دل کے اندر ایک کڑھن پیدا ہوئی، اے اللہ مجھے تیرے گھر کا دیدار کرا دے۔ چل کے جاتی تو اس کی عمر مسافت میں ہی گزر جاتی، چل کے جاتی تو اس کی عمر مسافت میں ہی گزر جاتی، لیکن اللہ نے ایسا نظام بنایا، ایک کبوتر جو حرم کو جا رہا تھا اس کو اس علاقے میں اتارا، چونٹی کو اس پر بٹھایا، وہ کبوتر اڑا، حرم میں پہنچا۔ بتائیں اس چونٹی کا دل کتنا باغ باغ ہوا ہوگا جب اللہ کے گھر کو اس نے دیکھا۔ وہ کہنے لگی، مولانا رومی کہتے ہیں، جب اس کی نظر اللہ کے گھر پر پڑی، وہ کہتی ہے، اللہ میں اس قابل نہیں کہ تیرے گھر کا دیدار کر سکوں، لیکن تو نے اپنے فضل سے مجھے پہنچایا۔ دوستو یہ بنیاد ہے۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی خط لکھا، بڑا عجیب خط، حضرت دعا فرمائے، حج کا ارادہ ہے، اسباب نہیں ہے۔ دعا فرمائے، حج کا ارادہ ہے، اسباب نہیں ہے۔ حضرت نے جواب لکھا، اس راستے میں اسباب کی ضرورت نہیں، اس راستے میں دل کی چاہت اور نیت صادق کی ضرورت ہے، سچی نیت اور دل کی چاہت کی ضرورت ہے۔ اللہ خود بخود راستے بنائے گا، اللہ خود بخود راستے کھولے گا، بندہ نیت تو کرے۔ ہماری تو عادت ہو چکی ہے، ہر مسئلے میں ہم اسباب کی طرف جھانکتے ہیں، سب کچھ ہم نے اسباب کو سمجھا، مال کو سمجھا، دولت کو سمجھا، پیسے کو سمجھا، سہولت کو سمجھا، ہم نیت، سچی نیت کو ہم نے کچھ نہیں سمجھا، اس کے اثرات کیا ہے، اس کی حقیقت کو ہم نے نہیں سمجھا، اس کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں، بینک میں کچھ رقم باقی ہے، کچھ رقم جمع ہو گئی، اس پہ ہمیں بھروسہ، راستے سہولت والے، اس پہ ہمیں بھروسہ، لیکن جو سچی نیت، جو طلب صادق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ایک واقعہ سنا رہے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کی بنیاد پر کیسا نظام حرکت میں لایا، سنیں۔ ایک آدمی سفر میں تھا، مال و دولت پورے کے پورے ضائع ہو گئے، ضرورت پڑی قرض لینے کی، اجنبی آدمی کے پاس گیا اور جا کر اس نے قرض مانگا، بھائی مجھے کچھ قرض چاہیے، 1000 دینار مجھے قرض چاہیے۔ کہا، اچھا ٹھیک ہے، کوئی گواہ تو لے کر آؤ، کیسے اٹھا کے دے دوں؟ اس نے کہا، کفا باللہ شہیدا، اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، اس سے بڑا کوئی گواہ نہیں ہے۔ اچھا کوئی کفیل تو لے کر آؤ، جو ذمہ لے اگر نہ دو تو میں تمہیں دے دوں۔ کفا باللہ وکیلا، اللہ ہی کافی ہے وکیل، وہ میری وکالت کرے گا۔ ایسی باتیں سنی تو اس نے 1000 دینار اٹھا کے دے دی، وعدہ کر لیا، واپس آ گئے۔ جس دن کا وعدہ تھا، اس دن اس کے اور اس کے گھر کے درمیان ایک چھوٹی سی دریا پڑتی تھی، اس دریا میں سفر کرنا پڑتا تھا۔ جس دن وعدے کا دن تھا، صبح سویرے 1000 دینار کو لے کر کنارے آیا، دریا کے اندر طغیانی تھی، طوفان تھا، اس کی وجہ سے کوئی کشتی نہیں چل رہی تھی، اور دل میں کڑھن پیدا ہوئی، ہے اللہ یہ آج وعدے کا آخری دن ہے، اگر یہ رقم آج میں نہ پہنچاؤں، میں نے تیرے نام کا واسطہ لیا ہے، تیرے نام کا واسطہ لیا ہے۔ آخر اس نے کہا، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے ایک لکڑی لی، اس لکڑی کے دو ٹکڑے کیے، ایک پوڑی میں بند کر دیا 1000 دینار کو اور اس کے نام ایک خط لکھ کر اس کو بالکل مضبوط باندھ کر دو لکڑیوں کے درمیان اس کو باندھ دیا اور باندھ کر لکڑی کو گھٹ باندھ کر اللہ کا نام لے کر دریا میں پھینک دیا. بخاری شریف کی روایت ہے. پھینک دیا. وہ آدمی بھی ادھر سے آیا, بھئی اس کا تو آج آخری دن ہے, چلو دیکھیں جا کر, اب تک تو گھر نہیں آیا. آ کر دیکھا تو کوئی کشتی دور دور تک نظر نہیں آئی. آخر میں جب مایوس ہوا تو جاتے جاتے اس کی نظر ایک لکڑی پر پڑی. کہا چلو چولہا جلانے کے لیے کام آئے گی, اس کو لے کے چلیں. اٹھا لیا اور اٹھا کے لے کے چلا گھر لے گیا. لے جا کر اس کو جب کلہاڑی سے مارا تو دو ٹکڑے ہوئی, تو اندر سے 1000 دینار اور اس پرچی نکلی. اور 2 دن کے بعد وہ آدمی خود 1000 دینار لے کر آیا کہ شاید نہ پہنچے ہوں, راستہ تو آسان ہو گیا. تو آ کر اس سے اس نے ملا تو وہ کہتا ہے تمہارے 1000 دینار تو مجھے اللہ نے پہنچا دیے. خوشی خوشی وہ واپس لوٹا. جب بندہ سچی نیت کرتا ہے, سچا ارادہ کرتا ہے, ارادہ کس کو معلوم ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان یہ معاملہ ہے, نیتوں کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے. جب بندہ سچی طلب کر کے سچی نیت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھولتا ہے. لہذا دوستو اللہ سے قبول کرانا ہے اس ان راتوں میں, ان ایام میں جن پر خصوصاً حج فرض ہو چکا ہے, وہ ارادہ کریں اللہ سے قبول کرائیں. اے اللہ بڑی سخت فضائل ہے اس کے اور نہ کرنے پہ بڑے سخت وعیدے ہیں. سارے کے سارے اسباب اور پریشانیاں اور الجھنیں اطراف جکڑی ہوئی ہیں, لیکن تو ہمارا مالک ہے. میں تیرے اوپر بھروسہ کر کے ارادہ کرتا ہوں, تو ہی اپنی قدرت سے راستے آسان فرما. دیکھیں اللہ امتحان لیتے ہیں, اس راستے میں جتنا امتحان ہوگا اتنا ہی اللہ کی محبت کا مزہ آئے گا. یہ نہیں کہ آدمی ساری سہولتوں کے ساتھ اڑ کر چلا جائے اور سارے کے سارے کام کر کے واپس آ جائے. جہاں حج ایک عبادت ہے وہیں ایک لذت بھی ہے. وہ لذت اسے اسی وقت ملے گی جبکہ وہ کچھ مجاہدہ برداشت کرے, کچھ اپنے آپ کو بنا کر جائے. لہذا اللہ سے قبول کرائیں ان راتوں میں. اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی امیر کوئی غریب نہیں. اللہ تعالیٰ جس کو قبول کر لے وہ اس کو اللہ لے جائے, اس کو اپنے گھر بلا لے. جیسے غلام ایک مالک راستے میں جا رہے تھے, نماز کا وقت آ گیا. غلام نے کہا حضرت ٹیروں میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. غلام آیا مسجد میں نماز پڑھنے لگا, سارے کے سارے لوگ مسجد سے باہر نکل گئے نماز پڑھ کر. یہ غلام تھا نمازی میں مصروف. باہر سے مالک آواز دے رہا ہے جلدی آ جا میں انتظار کر رہا ہوں. غلام کہتا ہے مجھے وہ آنے نہیں دے رہے, مجھے وہ باہر نکلنے نہیں دے رہے. مالک پوچھتا ہے کون؟ جس کو تمہیں اندر آنے نہیں دے رہے وہ مجھے باہر جانے نہیں دے رہے. جو ذات تجھے اندر آنے نہیں دے رہی وہ ذات مجھے باہر جانے نہیں دے رہی. اللہ کے پاس قبولیت شرط ہے. قبول ہو جائے تو غلام بھی آگے بڑھ جائے, قبول مردود ہو جائے تو بادشاہ ہو کر بھی مردود ہو جائے. لہذا اللہ تعالیٰ سے قبول کرائیں, سچی نیت سچا ارادہ, اللہ کی رات پر اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاں تک اپنے اسباب ہیں ان اسباب کی ترتیب سبب کے درجے میں ان کو دے لیں اور اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو ادا کرنے کی ارادے کریں اور اللہ سے مانگیں, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس جس کا حج کا ارادہ ہے وہ حج کے مسائل الگ سیکھیں, حج کے مسائل کو سیکھ کر جائیں, اس میں ایک عجیب لذت ملے گی, حج صحیح ہوگا. ورنہ جیسے گئے ویسے آئے, خرے عیشا خرے عیسا درش بمکہ روت چون بھی آئے ہنوز خرباشت, ایسا نہیں ہونا چاہیے. حج سیکھ کے جائیں, ایک ایک رکن ایک ایک واجب اس کا طریقہ. خدا کی قسم ایک ایک رکن میں ایک ایک واجب میں اللہ کی محبت کا تجلی کا ایک احساس ملے گا, دل کے اندر ایک کیفیت ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس کے گھر کی زیارت ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دو اعلان ہیں آپ حضرات کی خدمت میں. ایک صاحب جو ہے مسئلہ پوچھے ہیں تہجد کے وقت کے بارے میں. تہجد کا جو وقت ہوتا ہے ویسے جو ہے عشاء کے بعد تہجد پڑھ سکتے ہیں, عشاء کی نماز کے بعد تہجد پڑھ سکتے ہیں, لیکن افضلیت کا وقت کون سا ہے؟ یہ اصل ہے. رات کو اگر ہم تین حصوں میں کر دیں تو آخری جو حصہ ہے یہ افضلیت کا وقت ہے. کوئی 12 بجے پڑھ لے, کوئی عشاء پڑھ کے 10 بجے پڑھ لے, تہجد کا ثواب مل جائے گا. لیکن جو خصوصیت, جو افضلیت ہوگی وہ رات کی نماز میں ہوگی. لہذا رات کے آخری حصے میں, مثال کے طور پر فجر سے 2.5 گھنٹہ پہلے, یہ افضل وقت ہے. اور تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں. ایک آدمی رات بھر جاگتے جاگتے تہجد پڑھ لیا, کوئی بات نہیں. یہ نہیں کہ تہجد پڑھنے کے لیے ذرا سو کے اٹھیں, ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات ہے, جیسا کہ آج اطلاع ملی ہے, بڑی افسوسناک خبر ہے ہم کے لیے, خصوصاً ہمارے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمت اللہ علیہ, جو مدینہ منورہ میں ایک عرصے دراز سے حضرت وہاں قیام فرما رہے تھے, اور حضرت کی بڑی دینی خدمات, حضرت نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی, اور حضرت نے بہت سے مسائل کے حدیث کی کتابیں بھی لکھی, اور خصوصاً حضرات علماء اکرام پر حضرت کا بہت بڑا احسان ہے, اور اس نسبت سے پوری کی پوری امت پر حضرت کا احسان ہے. حضرت کا 2 دن پہلے انتقال ہو گیا. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے, حضرت کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل اللہ امت کو نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك عظيم سلطانك. اي الله ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے عبادتوں کو, ہماری نمازوں اور تلاوت کو, روزوں کو اپنے فضل سے, اپنے کرم سے قبول فرما. اے اللہ ہمیں تیرے گھر کی حاضری ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہمیں تیرے گھر کا دیدار ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اس قابل نہیں ہیں, اے اللہ تو اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اے اللہ ہمارے لیے سہولت فرما, آسانیاں فرما. اے اللہ خصوصاً جن پہ حج فرض ہو چکا ہے, اے اللہ اس فرضیت کے لیے اللہ انہیں قبول فرما. اے اللہ یہ مبارک ساعتیں, یہ مبارک راتیں ہیں, اے اللہ ہماری اور پوری امت کی جہنم سے خلاصی نصیب فرما. اے اللہ جہنم کا عذاب بڑا خطرناک ہے. اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے. اے اللہ قرآن کریم کے اندر بڑے ہی جلالی انداز سے آپ نے ہمیں سمجھایا ہے. اے اللہ ہم کمزور ہیں, کمزور انسانوں کو اے اللہ بڑی خوفناک سزائیں سنائی گئی ہیں. اے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہم میں سے ایک ایک کی حفاظت فرما. جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما. تیری رحمت کی جگہ جنت جو نے بنائی, اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اے اللہ وہاں پر پہنچا دے. تیرے دیدار سے اے اللہ ہمیں سرفراز فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی, ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما, خصوصاً حضرت والا جو انتقال فرما گئے, اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ اس کا بہترین اجر اے اللہ انہیں نصیب فرما, ان کی خدمتوں کا, ان کی کاوشوں کا, ان کے اے اللہ محنتوں کا, اے اللہ انہیں بہترین اجر عظیم عطا فرما, ہم سب کی طرف سے انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ہمارے اکابر کی عمروں میں برکت عطا فرما, علماء کا سایہ ہم پر تازیر قائم فرما, بڑوں کا سایہ ہم پر عطا فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما, جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما, جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جتنے بے روزگار ہیں حلال پاکیزہ روزی عطا فرما. اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين. ایک اعلان ہے, تھوڑا مولانا یاسین صاحب آ رہے ہیں, آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں, ایک اعلان کرنا ہے.